مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 4. مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1443 ہجری کے سفر شریف کی چوتھی رات ہے. عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار دعوت اسلامی کا مدنی مذاکرہ. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں. یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بے سبب اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور کے جب یہ ٹرانزیشن آف ویدر یعنی جب موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو مختلف عمر کے لوگوں کا اس میں مختلف رد عمل ہوتا ہے. اب جو بڑی عمر کے افراد ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی پنکھے بند کرو, اے سی بند کر دو, اور اب تھوڑا سا اس میں یوں حالات ہو رہے ہیں. اور جو جوان ہیں وہ اصرار کر رہے ہیں کہ پنکھے چلنے چاہیے اور اے سی چلنے چاہیے. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے احتیاط کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, وہ بخار ان کو چڑھ جاتا ہے, جن کو الرجی ہوتی ہے ٹھنڈا پانی پینے سے اور مسائل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ کی بارگاہ میں عرض یہ تھی کہ جس وقت یہ موسم چینج ہوتا ہے, ٹرانزیشن آف ویدر ہو رہی ہوتی ہے, اس وقت ایک انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے اور کس انداز سے اس کو زندگی اپنی وے آف لائف کو تبدیل کرنا چاہیے.
یہ تو ہے کہ وہ بوڑھے جو ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات سردی زیادہ لگتی ہے کمزوری کی وجہ سے, مریضوں کو لگتی ہے, جوان کا گرم خون ہوتا ہے. اس میں کمپرومائز تو کرنا پڑے گا اور بزرگوں کو مان دینا چاہیے, ان کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ یہاں نقصان اور نفع دو چیزیں پائی جائیں نا تو وہاں نقصان سے بچنا زیادہ اہم ہوتا ہے نفع کے مقابلے میں. تو یہاں ایک بزرگ کو نقصان ہو رہا ہے, چھوٹے بچے کو بھی نقصان ہو رہا ہے, اور جوان کا نفع جا رہا ہے کہ وہ تھوڑا مزہ آتا تھا پنکھے میں تو یہ تھوڑا اس کو برداشت کرنا پڑے گا, اس لیے وہ پنکھے اس حساب سے تو بند رکھنے چاہیے جبکہ وہ بزرگ یا بچے موجود ہو. اگر اتنے کمرے ہیں آپ کے پاس تو پھر الگ کمرے میں جا کر آپ بھلے پنکھا گلے میں پہن لیں, پہننا نہیں مطلب ٹھنڈی ہوا کھائیں کوئی بات نہیں, اے سی چلا لیں, لیکن دوسرے کو تکلیف سے بچانا یہ ضروری ہے. رہا یہ کلائمیٹ چینج ہوتا ہے اس پر, یہ اب وہ عام طور پہ مشہور ہے کہ نزلہ ہو جاتا ہے, کھانسی ہو جاتی ہے. اب خدا بہتر جانے کہ واقعی ایسا ہے یا کیا. اب جس کو ہو جاتا ہے نا بخار یا کھانسی, اور یار موسم تبدیل ہو رہا ہے ڈاکٹر نے بولا ہے, ڈاکٹر کچھ تو بولے گا نا یار. تو اکثریت جن کو کچھ نہیں ہوا کلائمنٹ چینج کرنے پر, ان کے بارے میں کیا کہا جائے, ان کو جو کلائمنٹ چینج ہونے کا ان کو اثر کیوں نہیں ہوا, آپ کو ہی بخار چڑھی, آپ کو ہی نزلہ ہوا, کھٹی مٹی تو نہیں کھا لی تھی, ٹھنڈے میں ٹھنڈا تو نہیں چڑھا لیا تھا. یہ عام ہے ویسے, مجھے اس پہ شک ہے کہ سب کو بخار ہوتا نہیں ہے, سب کو نزلہ ہوتا نہیں ہے, تھوڑوں کو ہوتا ہے اور یہ ڈھول پہن لیتے ہیں. موسم تبدیل ہو رہا ہے, موسم تبدیل. اب خدا بہتر جانے, وہ جو ڈاکٹر بولے یہ ماننا بھی پڑتا ہے یار, کیا کریں. ان کی اپنی تحقیقات ہوتی ہے. اگر آدمی غذاؤں میں احتیاط کرے نا, ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ میری بات کو غور سے سنیں, غذا میں احتیاط ہو, ڈٹ کے نہ کھائے, ہیوی غذائیں نہ کھائے, جو ہضم کر سکتا ہے وہی غذائیں کھائے, کھانے پینے میں احتیاطیں کرے, فریج کا ٹھنڈا پانی نہ پیے, سادہ پانی پیے, یا بھلے مٹکے کا پانی پینا ہے تو پیے, مٹی کے مٹکے کا. تو اس طرح اگر احتیاطیں کریں گے تو کلائمیٹ اپنا کام دکھاتی رہے, چینج ہوتی رہے, دن میں 10 بار انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوتا. بھوک کے کوئی 3 حصے کرنا سیکھ جائے نا, ایک حصہ غذا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. یہ حدیث پاک میں یہ ترکیب بتائی گئی ہے. تو یہ اگر کوئی اس طرح غذا لے تو کہاں سے آئے گی یار بیماری, یعنی آئے گی تو بہت کم آئے گی اور وہ شارٹ پیریڈ ہوگا اس کا. مولک بیماریاں بھی انشاءاللہ اس سے دور رہیں گی. ڈاکٹر بھی مطلب یعنی کہ ہاں یہ مسئلہ ہو جائے گا ڈاکٹروں کا, ان کے اوپر اور دھندا کرنا پڑے گا. اگر یہ ساروں نے یہ نسخہ اپنا لیا نا, یہ میڈیکل اسٹور والوں کے لیے, ڈاکٹروں کے لیے یہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اسپتالوں بھی اسپتال پھر ہوٹل بن جائیں گے. ارے کہ مطلب وہ مریض آئیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا. نسخہ تو یہ حدیث پاک کا جو میں نے بتایا 3 حصے والا. اللہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ورنہ کم از کم اتنا کرے کہ کھانے کی خواہش باقی ہے, ابھی بھوک باقی ہے, جی چاہتا ہے کہ ابھی ایک بوٹی اور دھکیل دو اندر, اس ہاتھ روکتے آدمی, بھوک باقی ہے, ہاتھ روک دیا انشاءاللہ اس سے بھی آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
علی اکبر سوال کر رہے ہیں, کہا جاتا ہے کہ سانپ جب 100 سال کا ہو جاتا ہے تو کچھ بھی بن سکتا ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں.
کچھ سے مراد کیا, انسان بن جائے گا کیا؟ یہ بندر کی اولاد تو ویسے ٹھوکریں کھا رہی ہے تو سانپوں کی اولاد بھی پیدا ہونی شروع ہو گئی کیا؟ ہم بھائی آدمی ہیں, حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, نہ مندر کی اولاد ہے, نہ مگرمچھ کی اولاد ہے, نہ سانپوں کی اولاد ہے, الحمدللہ ہم آدمی. آدمی کا مطلب یہ آدم سے نسبت رکھنے والا آدمی, یا نسبت کا لگتا ہے یا نسبتی آدمی, آدم والے.
اسد جاوید سوال کر رہے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا کیسا, نیز اگر جائز ہے تو کس طرح کر سکتے؟
تکلیفوں کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے, بیماریوں کی وجہ سے تنگ آ کر موت مانگنا, یہ تو جائز نہیں ہے. باقی اور صورت ہے کہ مدینے میں موت آئے, یہ جائز ہے. یا مطلب ہے کہ اب آگے چل کر اس کو امید نہیں ہے, گناہوں سے بچنے کی, بس گناہ بڑھتے جا رہے ہیں, مزید جیے گا تو مزید گناہ کرے گا, اس وجہ سے اگر وہ موت کی تمنا کرتا ہے, دعا کرتا ہے, تو یہ بھی جائز ہے. پھر بھی بہتر وہی ہے کہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے نجات مل جائے, نیکیوں بھری مجھے طویل عمر عطا فرما, عافیت والی. کہ جو اللہ مطلب موت دے سکتا ہے وہ آپ کی زندگی بھی تو مطلب سنوار سکتا ہے, قادر مطلق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
الحمدللہ یہاں پر باڑوں میں ہماری ترکیب ہے مدرسۃ المدینہ بالغان کی, اور باڑوں میں جا کر یہاں کے گوالوں کو, یہاں کے آنر کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں. الحمدللہ اس وقت باڑے میں موجود ہیں. ان کا ایک سوال ہے کہ سوائی کے دوران, یعنی جب دودھ نکالا جا رہا ہوتا ہے اس دوران جو ہے وہ بسا اوقات گوبر بھی جو ہے وہ دودھ کے اندر گر جاتا ہے, تو اس صورت کے اندر امیر سنت ہماری رہنمائی فرمائے کہ آیا کہ دودھ جو ہے اس صورت میں پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا, یا اس کو استعمال کس طریقے سے کیا جائے گا؟ برائے کرم امیر علیہ سنت اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائے.
بڑا نازک مسئلہ ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے, سنا یہی ہے کہ گوبر یہ احتیاط نہیں کر رہے ہوتے, کچھ گوبر دودھ میں چلا جاتا ہے. اب یہ چھوٹا سا برتن ہوتا ہے ان کا, اس میں یہ نکال رہے ہوتے ہیں, بھارا لے کے یہ دودھ تو ناپاک ہو جائے گا, اب اس کا پینا تو حرام ہو گیا. یعنی کنفرم یا ہمیں پتا ہے کہ اس میں گوبر گیا ہے, یقینی معلوم ہے, اب تو یہ دودھ ناپاک ہو گیا. بعض اوقات یہ کہ ناخن بڑے ہوتے ہیں, یہ تھن پر یہ پکڑتے ہیں نا وہ چوائی کرتے ہیں تو اس پر ناخن لگتے رہتے ہیں تو وہ زخمی ہو جاتے ہیں. اس کا خون بھی رس کر وہ دودھ میں گرتا ہے. یہ جو بہتا ہوا خون نکلا چوائی کرتے ہوئے اب دودھ میں گیا تو یہ دودھ بھی ناپاک ہو گیا. احتیاط تو اللہ نصیب کرے بس. اب دودھ جو ناپاک ہو گیا اس میں سے گوبر وغیرہ تو نکال دے تو نکالنے سے پاک نہیں ہوا. اس کے پاک کرنے کے طریقے ہیں. ان میں ایک طریقہ جیسے یہ ہے کہ اتنا ہی پاک دودھ یا اس سے زیادہ پاک دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ہوگا. اتنے بڑے بڑے برتن تو انڈیلنا شاید دشوار ہو جائے. البتہ یہ کہ یہ ممکن ہو تو ایک آدمی پاک برتن پکڑے ایک ناپاک پکڑے اور دوسرا اس سے بڑا برتن رکھنا پڑے گا جو پاک ہو. اور یہ پہلے پاک دھار چھوڑے پھر بڑی احتیاط کے ساتھ وہ ناپاک دودھ والی دھار اس پاک دھار میں ملا لے. اب یہ دونوں دھاریں بہتی بھی جا رہی ہیں اور یہ دودھ جو اب گر رہا ہے نا برتن میں یہ سب پاک ہے. اچھا اس دوران اگر ناپاک دھار الگ ہو گئی پاک دھار سے اور اندر چلی گئی بلکہ ایک قطرہ بھی ناپاک کا اس دھار سے الگ ہو کر اس میں ٹپک گیا تو اب یہ جو نیچے جمع رہا ہے جمع ہو رہا ہے یہ سب ناپاک ہو جائے گا. تو اس کو پھر اسی طرح پاک کرنا ہوگا. تو ہے تھوڑی احتیاط اس میں کرنی ہوگی. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ کہ جتنا دودھ ہے اتنا پانی اس میں ملایا جائے اور اس کو گرم کیا جائے اور یہ پانی سارا جل جائے. جتنا دودھ تھا اتنا ہی دودھ رہ جائے. تین بار اسی طرح پانی اس اتنا یعنی دودھ جتنا تھا اتنا ہی رکھ لے. تو یہ پانی جب تینوں بار پورا جل جائے گا اور جتنا دودھ ڈالا تھا ایکوریٹ اتنا دودھ بچا. دودھ کم ہو گیا پرواہ نہیں لیکن یہ کہ اسے جتنا تھا اس سے زیادہ نہیں بچنا چاہیے. تو اب یہ کہ یہ دودھ پاک ہوگا یہ بھی بہت مشکل طریقہ ہے. وہ برتنوں والا شاید کچھ آسان ہے لیکن یہ کہ یہ دودھ ڈالتے ہوئے یہ دیکھ لینا کہ اس میں ناپاکی نظر تو نہیں آ رہی. تو بعض اوقات گوبر کے ذرات اگر تیر رہے ہیں تو وہ واپس اس میں جائیں گے تو پھر گوبر کے ذرات تو نظر آ رہے ہیں پھر یہ پاک نہیں ہوئے گا. اس لیے شروع سے ہی احتیاط کرے کہ گوبر اور خون ناخون بھی اپنے چھوٹے کاٹ لیں. بےچارے کو جانور کو جب یہ زخم ہو جائے گا تکلیف تو ہوتی رہے گی نا آپ چوائی کرتے رہیں گے تو یہ بھی ایک جانور کو ایزا بلا فائدہ والی بات ہے کہ بغیر فائدے کا بےچارے کو تکلیف دے رہے ہیں جانور کو. یہ بے زبان یہ مظلوم ہوا جانور یہ بد دعا کر سکتا ہے. جانور مظلوم جانور کے بد دعا بھی قبول ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے. آخرت میں بھی مسئلے ہیں اس کے. جانور پر ظلم کرنا یہ بھی گناہ ہے. یہ طریقہ صرف دودھ کے لیے نہیں ہے. تیل ناپاک ہو گیا تو اس کے لیے بھی یہ طریقہ ہے. گھی اگر پگھلا ہوا ہے ناپاک ہو گیا تو اس کے لیے بھی یہ طریقہ ہے. اور اگر جما ہوا گھی ہے اس میں مثلا اوپر جمنے کے بعد چوہا مر گیا اوپر اس طرح کا کوئی جانور مر گیا جس میں بہتا خون ہے اور یہ ناپاک ہو گیا تو اتنا حصہ اگر وہ جمع ہوا وہ جانور جیسے نکال دیا اب تھوڑا تھوڑا جہاں یہ مرا ہوا جانور جہاں جہاں لگا تھا اور ارد گرد کا جتنا جتنا وہ تھا تو اتنا حصہ گھی کا کھرچ ڈالے نکال دے تو یہ بچا ہوا گھی پاک ہے. جبکہ جمے ہوئے گھی میں پڑا تھا یہ پانی ناپاک ہو گیا تو اس کو داروں سے کر سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ سفر کا مہینہ یہ مرد حضرات کے لیے وزنی ہوتا ہے بھارا ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہے اور اس مہینے میں کیا ہمیں صدقہ دینا چاہیے؟
حالانکہ یہ مسئلے زیادہ عورتوں میں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا مرد ہو جو عورتوں میں زیادہ بیٹھتا اٹھتا ہو اس کو یہ ذہن میں بیٹھ گیا ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حدیث پاک بخاری شریف کے لا سفر سفر کوئی چیز نہیں ہے. پہلے زمانے جاہلیت میں بھی طرح طرح کے اس کے بارے میں وہمات لوگ پالتے تھے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مردوں کے لیے بھی یہ بھلائی والا ہے عورتوں کے لیے بھی بھلائی والا ہے. سفر الخیر یعنی بھلائی کا مہینہ ہی ہے. سفر میں کوئی بھلائی نہیں اترتی کوئی اس میں مطلب یعنی کہ آفتیں نازل نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر کسی کو کسی جگہ پہ جو ہے وہ خوبصورت خوبصورت سی خوشبوئیں آتی ہوں تو اس حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، تو جس کو خوشبو آ رہی ہے تو اس کو پھر جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟
اللہ اللہ، اب یہ کیسے طے ہو کہ روحیں آتی ہیں اس لیے خوشبو آتی ہے؟ روحیں آتی ہیں یہ کیسے طے ہو جائے؟ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے خوشبو کی.
حضرت آپ ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں اور وہ ڈیورنگ اپنی آفس ٹائمنگ جس کی وہ پیمنٹس لے رہے ہیں، اس ٹائمنگ میں وہ اسی آرگنائزیشن کے ایسٹس بھی یوز کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا شرعی مسئلہ ہے؟ پلیز اس کی رہنمائی فرمائیں.
اجارہ کسی اور سے کیا ہوا ہے اس کی جگہ بیٹھے ہوئے اور اس میں تو یہ تو ارے یہ ناجائز ہی ہوا، اپنا پرسنل کام کر رہی ہے، گناہ گار ہوں گے اس طرح. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، امیر علیہ سنت نے فرمایا تھا کہ مظلوم جانور کی بدعا، تو مظلوم جانور کیسا ہوتا ہے، کیا مظلوم جانور کی پہچان ہے؟
مظلوم جانور وہ جس پر ظلم کیا، جیسے اس کو بلا وجہ مارتے ہیں، یہ بڑے جانوروں کو جب چلاتے ہیں نا، گائیوں کو بچھڑوں کو، بے تحاشا ان پر ڈنڈے برسا رہے ہوتے ہیں. آپ نے گوشت پر کبھی دیکھا ہوگا، گوشت جانے لینے جائے نا مارکیٹ میں، خاص کر بڑے جانور، اس کی پیٹھ جو ہے نا اس پہ لال لال دھبے ہوتے ہیں، کہیں کہیں تو گوشت بھی لال ہو جاتا ہے تھوڑا، یعنی کہ عجیب سا ہو جاتا ہے. تو یہ سب چوٹوں کے نشان ہوتے ہیں، ان کو مارتے ہیں. بے ضرورت میں نے دیکھا کہ یہ مشین کی طرح ان کی لاٹھیاں ان کی پیٹھوں پر برس رہی ہوتی ہیں، پریکٹس ہوتی ہے ان کو مارنے کی. ذرا وہ جانور نے ادھر منہ نکالا، منہ پہ مارا ٹھا کر کے، ذرا بےچارا آگے پیچھے ٹھا کر کے پسلیوں پہ ڈنڈا مارا. یہ جب اس کا غول لے کر نکلتے نا تو اس طرح مطلب ظالمانہ انداز میں چلا رہے ہوتے. سر یہ یعنی ایزا بلا فائدہ، اسی جانور کو یعنی جانور کو جو ہے نا کہ نفع حاصل کرنے کے لیے یا خود کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر مارا یا ایزا دی تو اس کی تو گنجائشیں ہیں، اور اگر بلا فائدہ خاما خواہ مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو ایزا دی تو یہ ایزا بلا فائدہ کہلائے گی اور یہ جائز نہیں ہوتی، یہ ظلم ہے. جیسے کہ بکرا ذبح کرتے ہیں، وہ تو عام طور پہ مت ایسا ہی اس سے زیادہ کرتے ہوں گے، لیکن روڈوں پہ بقرعید میں ہی مناظر ہوتے ہیں. بکرا ذبح کیا، بکرا ذبح کرنے والا ابھی یہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اس کو مزید یہ کاٹتے ہیں، پھر وہ چھری کی نوک اس کے جوڑ میں گردن کے ڈال کر اس کا حرام مغز کاٹ کر یہ یوں چٹکا دیتے ہیں. یہ سارا ظلم ہو رہا ہے، یہ بے بس جانور. یہ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے ہی بد دعا دے دے، نہ بھی دے، اتنا ہوش ہی نہیں ہے اس کو بےچارا اتنی تکلیف میں، تو قیامت کے دن تو پھنسے گا تو صحیح ہے بندہ جو بھی کر رہا ہے. تو یہ ظلم ہو رہا ہے، یعنی کہ ذبح شرعی جو ہے اس میں یعنی چار رگیں ہوتی ہیں جانور میں، جیسے ایک تو غذا کی نالی، ایک سانس کی نلی پھیپڑے کے ساتھ لگی ہوتی ہے، پھیپڑے کے ساتھ دو نلیاں ہوتی ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو نا، ایک تو یہ پائپ جیسا ہوتا ہے دائرے بنے ہوتے ہیں، یہ سانس کی نلی ہوتی ہے، ایک لال کچھ گوشت کی طرح لال ہوتی ہے سرخ، یہ اس کی چپکی ہوتی ہے، یہ غذا کی نلی ہوتی ہے، اور پھر اس کے ارد گرد خون کی دو رگیں ہوتی ہیں، وہ نظر نہیں آتی تو وہ تو خون نکل گیا اس کا، یہ کل یہ بڑی رگیں ہوتی ہیں. تو یہ چار رگیں مین ہوتی ہیں، ان میں سے چاروں میں سے اکثر حصہ کٹ جائے جانور ذبح ہو گیا. اب یہ کہ یہ کٹنے کے بعد اب ضرورت نہیں ہے چھری ہٹا دینی ہے، اب خاما کا چھری گھومتے رہتے ہیں. اسی طرح بڑے جانور پر بھی ظلم کرتے ہیں، اتنی رگیں کٹ گئی بس ختم، اب اس کو چھری ٹچ نہیں کرنا ہے، ہاتھ نہیں ٹچ کرنا، ہاتھ لگا لگا کر جو دبا کے خون نکال دیتے، خاما خواہ اس سے یوں کر رہے تھے کتنا خون نکلے گا, آپ کو زخم ہو جائے اور کوئی یوں زخم میں کوئی اپنا انگلی گھونپ دے گا نہ نہیں یاد آ جائے گی, اتنا درد ہوگا. آپ تو فریاد کرو گے, شور کرو گے, کوئی بچا لے گا آپ کو. یہ مظلوم کس کو فریاد کرے گا؟ لوگ بھی تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اتنی عقل نہیں ہوتی کہ یہ مطلب جانور کو یہ تکلیف دے رہا ہے, ہم کم از کم کچھ نہیں کر سکتے, تماشا ہی نہ دیکھیں وہاں سے چلے جائیں. اگر اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کو روکنا, اور جس نے جانور ذبح کروایا وہ تو عام طور پر روک سکتا ہے, پوری لے لے اس کے ہاتھ سے دباؤ اخلاص. اب بات تو یہ پھر یہ کہ بڑے جانور کو یہ گردن کی کھال کاٹ کے جیتی جیتی وہ تڑپ رہی ہوتی, کھال کاٹتے ہیں, پھر اس میں وہ چھری گھونپتے ہیں اندر, دل کی رگیں کاٹتے ہیں. یہ سب ظلم ہے اور اس کا انجام بھیانک ہے. یہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سلوٹر ہاؤس میں تو اس سے زیادہ ہوتا ہوگا. یہ بھی ظلم ہے. پھر ان کو بھوکا رکھنا جانوروں کو, ان کی ضرورت کا غذا پانی آپ کے پاس, آپ نے پالا ہوا ہے, پانی اس کو پورا دے نہیں رہے, ارے یہ بھی ظلم ہی ہے نا. بھوکا رہے گا بےچارا تو ہر وقت کھانا چاہیے اس کو, ہر وقت پینا چاہیے, جانور کی طرح. جیسے کہ کوئی انسان بھی بار بار کھاتا ہے اس کو بولتے ہیں جانور کی طرح چرتا ہی رہتا ہے. جانور کو اس کی ضرورت کی غذا پوری دی جائے, اس سے ضرورت سے زیادہ کام نہ لیا جائے. جیسے ریڑے چلاتے ہیں بیل اس میں لگا دیتے ہیں, کراچی میں گدھے لگا دیتے ہیں گاڑی میں, گدھا گاڑی, پنجاب میں ریڑے دیکھے میں نے, بیل گاڑی اور اونٹ گاڑی, اونٹ گاڑیاں کراچی میں تو دیکھی ہے. دوبارہ لیکن ان جانوروں سے بھی ان کی طاقت سے زیادہ کام لینا یہ بھی ظلم میں آئے گا. ایسا طاقت سے زیادہ کام لیا جس میں اس کو ایزا ہو رہی ہے. نے گدھا گاڑی میں ہمارے یہاں کراچی میں میں نے معاذ اللہ یہ مناظر دیکھے کہ بعض اوقات اتنا سامان اس پہ لاد دیتے ہیں کہ وہ گاڑی تھوڑی یوں پچکتی ہے اور گدھا بیچارہ یوں لٹک جاتا ہے گاڑی میں. کسی نے اگر جوڑیا بازار میں یہ مناظر دیکھے جاتے ہیں کراچی کا, پہلے تو دیکھے جاتے تھے اس طرح کے, لیکن ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہوتا. چلانے والے بھی شاید کیا بولوں میں, دو ٹانگ والے ہوتے ہیں لیکن شاید ان میں شعور نہیں ہوتا کہ بے زبان جانور یہ لٹکا ہوا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس طرح کیا غور کرنے جائیں تو ہزاروں ظلم سامنے آئیں گے. پرندوں پر ظلم کرتے, پرندے پالتے پل بےچارے پرندوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, بعض اوقات ان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے جانوروں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. جانور ساتھ میں باندھو تو بعض اوقات لڑ رہے ہوتے ہیں, سینگ مار رہے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی الگ کر دیا جائے کہ یہ ایک دوسرے کو مارے نہیں. کمزور پھر بےچارا مار کھاتا ہے, زخمی ہوتا ہے. مرغیاں مرغے اکٹھے بند کر دیتے ہیں, پھر تگڑا مرغا ہوتا ہے وہ مارتا رہتا ہے, پونگے زخم پر بھی مارتا رہتا ہے وہ مرغی مرغوں کے, لیکن بس لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جن کو سمجھ آتی ان کو آتی ہے تو وہ بچا لیتے ہوں گے. بہرحال یہ کہ جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرنا, چاہے کتا ہو کتے پر بھی ظلم کرنے کی اجازت تھوڑی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال ہے کہ مسجد میں کیمرے لگانا جائز ہے جو ناجائز ہے؟ یہ سوال ارشاد فرمائیے.
کیمرے سے اگر کوئی جائز کام لیا جائے تو کیمرہ ناپاک تو نہیں ہوتا. جیسے اب اس وقت مدنی چینل چل رہا ہے تو یہ ایک جائز پروگرام ہے, اور کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں جو مطلب ضرورتاً وہ مناظر بھیجتے رہتے ہیں, وہ اسکرین پر لوگ دیکھیں اس کو. نیکی کی دعوت یہ میں جیسے دے رہا ہوں اس وقت, کیمرے میرے پاس دو لگے ہوئے, تین بلکہ تین کیمرے لگے ہوئے, تو نیکی کی دعوت میں مسجد میں بیٹھ کر دے رہا ہوں, تو یہ ایک نیک کام اس سے کر رہا ہوں, تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر نعوذ باللہ کو گناہ کے کام ہو رہے ہوں تو وہ ایک الگ صورت ہے, لیکن کیمرہ بتاتے خود ناپاک چیز نہیں ہے, مسجد میں لایا جا سکتا. اب اس سے جو کام لیا آپ نے, جائز کام لیا یا ناجائز کام لیا, تو اس پر جو بھی شریعت کا حکم جو ہوگا نا مرتب ہوگا. یہ ہمارے فیضان مدینہ میں مدنی چینل نہیں چل رہا, یہ ایک مطلب جو بھی اس کی ٹیکنیک ہے اس کے مطابق جو بھی اس وقت سلسلہ ہو رہا نا پروگرام, بس یہی نظر آئے گا اس پر. دوسرا چینل کوئی بھی گھس نہیں سکتا اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اسلامی بہنوں کی طرف سے سوال ہے کہ بعض شہروں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی شادی شدہ عورت کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے اس کو مہندی لگاتے ہیں, اور جب وہ غسل دینے جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس کو سرما لگائیں اور اس کی مہندی نہ اتاری جائے, اس کو لال دوپٹہ اڑایا جائے, تو یہ سب جو رائج ہے یہ سب کرنا کیسا ہے؟
میت کو زینت کرنا تو منع ہے, مہندی لگانا بھی زینت ہوئی, پھر یہ لال دوپٹے اور لالی پاؤڈر کیا کیا, بلکہ بعض معاذ اللہ مردوں کی تو داڑیاں بیماری میں شیو بڑھ گیا تو شیو بنا دیتے ہیں. یہ تو ذرا ویسے ہی یعنی کہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. دولہا اگر پوت ہوتا ہے تو سنا ہے کہ وہ دولہے کی طرح سجا کے اس کو دفن کرتے ہیں, اس کی شادی قریب میں ہونے والی تھی یا اس طرح کا, بھی سن رکھا میں نے. یہ طریقے سب غلط ہیں, جو سنتیں بیان کی گئیں شریعت کے مطابق, جیسے بہاری شریعت نے لکھا ہوا ہے یا اپنی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, کفن دفن کا طریقہ, اس میں جو طریقے سنت کے مطابق جو لکھے ہیں بس ان پر عمل کیا جائے, اپنی کوئی بھی یعنی کہ ایسی چیز نہ کی جائے جس سے اس میں زینت اور ٹپ ٹاپ پائی جائے. میت کو ٹپ ٹاپ کی ضرورت نہیں ہے, ہماری ٹپ ٹاپ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اللہ اس سے راضی ہے تو جنت کی رونقیں اس کو نصیب ہوں گی جو ہمیں نظر نہیں آئی. اس کے لیے دعائے مغفرت کریں, سنت کے مطابق کریں گے تو ظاہر اس کو فائدہ زیادہ ہوگا, ہمیں ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ دوران مدنی مذاکرہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھ کر کے نکات لکھ رہے ہوتے ہیں, باتیں جو آپ ارشاد فرماتے ہیں ان کو لکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ تھوڑی رہنمائی ارشاد فرما دیں کہ مدنی مذاکرہ جس وقت آپ فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں آپ کی باتوں کو لکھنا چاہیے یا صرف توجہ کے ساتھ سننا چاہیے؟
لکھنے کا رواج تو ہے تو بہت پرانا, پہلے بھی علماء کے بیانات لکھے جاتے تھے, اب یہ کہ کوئی ایسا لکھنے میں ماہر ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ درست لکھ سکے گا, اور آگے جو بولا جا رہا ہے وہ اتنا حاضر دماغ ہے اس میں بھی اس کو غلط فہمی نہیں ہوگی. کیوں مطلب اگر ہے ایسا ہے تو وہ لکھ لے, مگر ایسا ہونا بڑا مشکل ہے. اتنا آدمی ماہر ہو کہ وہ جو بولا جا رہا ہے وہی لکھے, لکھنا بھی آتا ہو اس کو, حدیث پاک بیان کی گئی, حافظہ بھی ایسا ہو کہ یہ الفاظ میں آگے پیچھے نہیں ہٹے گا, صحیح لکھے گا ایکوریٹ, جو آگے بیان ہوگا اس میں بھی اس کو اب غلط فہمی نہیں ہوگی, اس کا دماغ یہاں بھی کام کر رہا ہے لکھنے میں بھی کام کر رہا ہے, وہ لکھے بھرنا پھر چپ چاپ سنے. ہمارے لکھنے کا رواج ہے, اس یہ جو میں نے فی البتی میرے ذہن میں جو آداب آئے وہ عرض کیے میں نے, اس پر دیکھ لیں ایسا ہے تو لکھے بھرنا نہیں لکھے, اور ایسا ہونا یہ کوئی لاکھوں کروڑوں میں ہوتا ہوا جس کو ایسا دماغ ہو جس کا باقی ہے بہت مشکل, لکھتے بھی ایسا ہوں گے بعض لوگ غلط سلط سلط غلط کے وہ سی چڑھ جائے, ارے کا کام تھوڑی ہے. اب اس سے عالم مفتی کہاں سے لائیں گے کہ وہ آپ کی لکھی ہوئی تیری سمجھ کر پڑھ کر آپ کی رہنمائی فرما دے کہ آپ نے صحیح لکھا غلط لکھا یا کہاں کا غلطی کی, اتنا ٹائم کون دے گا؟ ماشاء اللہ وہ جذبہ ہے بھرنے والے, پورے پورے رجسٹر بھر دیتے ہیں, کاپیاں بھر دیتے ہیں, بولتے ہم نے کاپیاں اتنی لکھتی ہوں, مجھے مطلب یہ طریقہ سمجھ میں آتا نہیں ہے, آپ کو دوبارہ پڑھنا نا تو یا سننا ہے تو میموری کارڈ لے لیں, یا جو اپنا مطلب اب فیس بک یہ وہ جو ہے مطلب پیجز اس میں سب یہ موجود ہوتا ہے ویب سائٹ پہ دعوت اسلامی, وہاں سے دوبارہ سن لیں تبارہ سن لیں تو پکا ہوتا رہے گا. اس میں سے اگر واقعی آپ کو لکھنا بھی آتا ہے تو اس میں روکنے کا بھی ذرا سسٹم ہوتا ہے, آپ جتنا سنا ہو تو اب روک لیں, اب لکھیں پھر شروع کریں پھر روکیں, تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں تاکہ درست ہو اور اگلے میں آگے جو بڑا اس میں غلط فہمی نہ ہو. اب فخریہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے مدنی مذاکرے لکھے اتنے مدنی مذاکرے لکھے, اب وہ انفرادی طور پر کسی کا دل توڑنے کی ہمت نہیں ہوتی. چیک تو میں نے مجھے کبھی کبھی آتے نہیں, میری ہمت ہی نہیں ہوتی کہ مجھے پتا ہے لوگوں کے لکھنے کا انداز, اتنا تجربہ ہے کہ ابھی اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ اس نے صحیح لکھا ہوا ہے. بہت یعنی کہ بہت مشکل ترین کام ہے, اتنا علم ہے نہیں آدمی اس طرح کر سکے, الا ماشاء اللہ جس کے پاس ہو, تو جس کے پاس اتنا علم ہو تو اس کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی لکھنے کی.
یعنی ویسے تو حکم بھی اس بات کا ہی ہے, قید العلم بالکتابہ, کہ علم کو لکھ کر قید کر لو. تو ایک تو وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے محدثین کا اور بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لکھتے تھے اور اسلاف ہمارے باقاعدہ املا کرواتے تھے, لکھواتے تھے. دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اسے بعض چیزیں ہوتی ہیں پوائنٹ کی صورت میں لکھی جاتی ہیں تاکہ وہ بات یاد آ جائے, تو اس طرح لکھنا کیسا ہے؟
مہارت, میں نے کہا جس چیز کی اس کو مہارت ہے پوائنٹ لکھ کر سمجھ سکتا ہے تو شارٹ ہینڈ بھی جاتی ہے تو وہی لکھے. مطلب ہر ایک جو لکھنے بیٹھ جاتے ہیں نا, آپ نے بھی تحریریں دیکھی ہوں گی, تو شدھ بدھ ہوتی نہیں بےچاروں کو, وہ بس لکھے چلے جا رہے ہیں, لکھاری ہوتے ہیں جیسا کھلاڑی ہوتا ہے نا, یہ لکھے جاتے ہیں اور بس وہ پھر نفے کے بدلے نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. جو صحیح لکھ سکتا ہے واقعی وہ حدیث سے پاک ہے, قید العلم بالکتابہ, علم کو لکھ کر قید کر لو, وہ مطلب اب باقی لکھنا جی ہر چیز کے آداب تو ہوتے ہیں نا, امام کے بھی آداب ہیں, امامت کرنا بہت ثواب ہے, کہ امام کو پیش امام کو مسجد کا جو امام ہوتا ہے سارے نمازیوں کا ثواب ملتا ہے. تو اب یہ کیا بھائی, چونکہ یہ فضیلت آ گئی کہ امام کو سارے نمازیوں کا ثواب ملتا ہے تو ہر نتھو پتھو بولے کہ مصلی میرا, یہ تھوڑی کھڑا رہنے دیں گے ہم تو. امامت کرنا بھی تو آنی ہونی چاہیے, اس کے شرائط بھی تو ہے نا, اذان دینے کے یہ فضائل ہے نا, کتنے فضائل ہیں اذان دینے کے. اب یہ کہ ہر ایک بولے کہ میں اب اذان دوں گا فضیلت, اور وہ اوٹ پٹانگ الفاظ بولے جا رہا ہو, اس کی تھوڑی اذان بکائی, نہ کوئی دینے دے گا اس کو. ہر چیز آنی چاہیے, اس کا طریقہ آنا چاہیے, اس کے ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں. جب آداب پورے ہو جائیں گے تو فضیلت حاصل ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا, اور یہ کام اس کو کرنا چاہیے, ورنہ ہی وہ کرنا چاہیے جس میں نقصان کا خطرہ نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
فیس بک سوال ہے کہ اگر کسی نے قرض لیا ہو تو کیا اس کو اپنی طرف سے زیادہ رقم دے سکتے ہیں واپسی میں؟
ہاں یہ تو ثابت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے, جتنے یعنی کوئی طے نہیں ہے, مطلب بس وہ کسی نے رقم دی آپ کو اور آپ نے جب پیمنٹ کیا تو کچھ بڑھا کر دیا, جیسے لاکھ روپے آپ نے اس سے ادھار لیے اور پیمنٹ کرتے وقت ایک لاکھ پانچ سو روپے اوپر رکھ دیے, یہ ثابت ہے ثواب کا کام ہے. اگر ثواب کی نیت سے دے گا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا.
اب یہ جو آپ نے فرمایا طے کرنا, تو طے کرنے کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر انڈرسٹوڈ ہو کہ اس کی عادت ہے کہ بھائی اس کو جب دیتے ہیں تو یہ زیادہ دیتا ہے, یا جو لینے والا ہے وہ لے تو اسی طرح رہا ہے لیکن اسے پتا ہے کہ جب مجھے دینے ہوں گے تو زیادہ ہی دینے ہیں, اگرچہ کہ زبان سے طے نہیں کر رہے, تو پھر اس کا حکم ہے.
یہ تو سود کی صورت ہوئی, یعنی
جی طے ہونا ہی ہے, طے ہونا بھی دو طرح
کھانا اپنے قرضے سے, یہ نفع لے رہا ہے نا, یہ تو
جی
نہیں دے گا تو یہ منہ بگاڑے گا
جی,
ناراض ہوگا, یہ مانگ لے گا کہ یار آنے دو. یہ کہ انڈرسٹوڈ ہے تو جب تو سود ہو جائے گا
جی,
انڈرسٹوڈ نہیں ہے تو ایک لاکھ ادھار لیے تھے اور دس لاکھ دے دے کوئی بات نہیں, نو لاکھ جائز دے دیے جائز ہے. یہاں کون زیادہ دیتا ہے, سنا تو نہیں میرے کہ لوگ اس سے بھی پائے جاتے ہیں اس معاشرے میں زیادہ دیتے, بلکہ قرضہ جب لینا ہوتا ہے تو چکر کاٹتے ہیں کہ بیاض دے دو میں اتنے بڑے, پھر آپ نے دے دیا اب یہ کہ بھول جاؤ اب یہ چھٹا پڑا ہے, باپ اس کے پھیرے کر اس کے گھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسا تڑپا تڑپا کر دیں گے کہ آپ بچوں کو وصیت کر دیں گے کہ دیکھو کسی کو ادھار مت دے, یہ موبائل کا کر رہا ہوں ایسا نازک, تو یہ زیادہ کیا دے گا, پورے نہیں دے رہے, بلکہ بعض تو اس سے بے باک ہوتے ہیں, بولتے ہیں وصول کر لے میرے سے, یا یہی کب تھا تم, بہت بے باکی کا دور ہے, حرام کھانے میں لوگ آسرا نہیں کرتے, اللہ ہم سب کو حرام سے بچائے. جس نے قرضہ دیا وہ ہمارا محسن ہے, اس لیے ہم کو بالکل اس کو دودھ میں دھو کر دینا چاہیے, یہ محاورہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا فرشتے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟
فرشتوں کو قدرت نہیں ہوتی تلاوت پر, تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے منہ پر منہ رکھ دیتے تلاوت سننے کے لیے، تلاوت سنتے، اور اگر منہ میں کوئی دانتوں میں کوئی ریشہ وغیرہ ہو تو اس سے فرشتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کہ منہ بالکل یعنی کہ صاف ہونا چاہیے نماز میں ریشے وغیرہ. اسی لیے میں افطار میں کہتا ہوں کہ منہ صاف کرنے کا اتنا موقع ہوتا نہیں ہے، پانی پیو، پانی دانتوں میں پھنسے گا نہیں. نماز پڑھ کر اللہ نے جو نعمتیں دی کھائیں، لیکن ہمارے خیر چیزیں کھانے کا سموسے پکوڑے پھر دانتوں میں پھنسے ہوتے ہوں گے اور کھارے منہ میں آتے رہتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوتے، رشتوں کو بہرحال اس سے ایزا ہوگی اگر کوئی دانتوں میں ایزا کے اجزاء پھنسے ہوئے ذرے وغیرہ تکلیف ہوتی. اور سنت بھی یہی ہے کہ دانتوں میں کوئی چیز پھنسی بھی نہ ہو، اپنی پوری کوشش کے مطابق تو صاف کرنا ہوگا دانتوں کو، اور منہ کا ٹیسٹ بھی غذاؤں والا نہ ہو، یہ بھی ٹیسٹ بھی ختم ہو جائے نا منہ کا. رشتے تو ہماری غذائیں تو نہیں کھاتے نا، ان کی غذا اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج کل اکثر دیکھا گیا ہے کہ نوجوان ایسی پینٹ پہنتے ہیں جس میں جگہ جگہ کٹ لگے ہوتے ہیں اور جسم صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے، جو کہ بد نگاہی کا باعث بنتا ہے. کیا ایسے لباس میں نماز پڑھنا جائز ہوگا؟
اللہ اکبر، تو پہلی بار سنا کہ ایسے پینٹ بھی ابھی یاد ہو گئی ہے. اب اگر ستر یعنی گھٹنوں سمیت، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ سارا حصہ جو ہے یہ ستر عورت کہلاتا ہے، اس کا نماز میں چھپانا مرد کے لیے فرض ہے. عورتوں کا ستر بھی، بال بھی اس کے جو ہے سر کے بھی شامل ہوتے ہیں. بھارت تو پینٹ کی بات ہوئی ہے تو پینٹ بھی عورتیں بھی پہن رہی ہیں، پینٹ ہیں. اب خدا جانے میں نے کبھی ایسی پینٹ دیکھنا دور کی بس سنی بھی آج پہلی بار اب ایجاد ہو گئی ہے. تو اس میں اگر اتنا ستر کھلا ہے کہ جس سے مطلب جو نماز ہونے کے لیے مانے ہیں، ستر کے نو حصے ہیں، اگر چند اعضاء میں کچھ کچھ کھلا رہا، یہ ہر ایک اس عضو کی چوتھائی سے کم ہے، اگر مجموعہ یعنی ٹوٹل ان کا ان کھلے ہوئے اعضاء میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کی چوتھائی کے برابر ہے، نماز نہ ہوئی. مثلا عورت کے کان کا نواں حصہ، نائنتھ پارٹ، نائنتھ حصہ، اور پنڈلی کا نواں حصہ کھلا رہا تو مجموعہ دونوں کا کان کی چوتھائی کی قدر ضرور ہے، نماز جاتی رہی. یہ یعنی کہ ستر کے نو حصے کو، جیسے رانے، یہ رانے دونوں رانے الگ الگ ہیں، ایک حصہ ہے، گھٹنے اس میں شامل ہے. اگر کسی کے دونوں گھٹنے بھی نماز میں کھلے رہے تو نماز ہو جائے گی، کہ دونوں گھٹنے ملا کر ران کی چوتھائی نہیں بنتے، کم بنتے. یہ سمجھانے کے لیے مطلب آپ کو یہ لکھا ہوا، بلکہ بہار شریف میں اس طرح. تو اسی طرح یہ کہ یہ نو حصے ستر کے، تو ان میں کہیں سے کٹ لگا ہوا ہے، تھوڑا کھلا ہوا، کہیں سے تھوڑا کھلا ہوا ہے، یہ سب تھوڑا 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 یہ مل کر اگر کسی عضو کی، وہ چھوٹے عضو کی یعنی ان کھلے ہوئے اعضاء میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کی چوتھائی کے برابر ہے تو نماز نہ ہوئی. یہ اس طرح سمجھ میں آ رہا ہے کہ پینٹ میں جو کٹ لگے ہوئے اس کا، کٹ والی جو پینٹ ہے میرے لیے تو حیرت ہے یار، کیا ابھی اللہ نہ کرے تو کپڑے اتار کر گھومنا نہ شروع کر دے، یہ نوبت آ گئی ہے. چڈیاں تو پہنتے ہی ہیں، چھوٹی چھوٹی چڈیاں، اس میں بھی تو رانیں کھلی ہوتی ہیں، یہ دوسروں کے سامنے اس طرح جانا حرام ہے. اس طرح یہ کر رہے ہیں، ران کھلی رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں. باہر شریعت میں تو یہ لکھا گیا جیسے کپڑا اوپر کر لیا اور گھٹنے رانیں کھلی ہو گئی، تو یہ پہلے یہ ہوتا ہوگا، بلکہ اب تک یہی ہوتا رہا ہے. اب تو مطلب چڈیاں آ گئی ہیں اور ہاف پینٹ اور اس میں کھلے ہوتے ہیں، اور اب یہ کٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ پہلی بار
مہنگی بکتی حضور،
وہ بات
کوسٹلی ہے.
میں نے تو کبھی دیکھا نہیں ہے اور دیکھنا بھی نہیں ہے
اللہ خیر.
آنکھیں بند کرنی پڑیں گی یا نظر بچانی پڑے گی. حالات بہت خراب ہیں, ایسے لوگ مسجد میں بھی آ جاتے ہوں گے نا, بیان میں بھی بیٹھ جاتے ہوں گے, درس میں بیٹھ جاتے ہوں گے. اس میں یہی ہے کہ اس کا کوئی حل, یہ اتنی قدرت تو ہے نہیں کہ اس کو پکڑ کے نکال دیے.
کیا یہ
نظر کی حفاظت کرے, بیان کا اپنا جاری رکھے.
آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ اس کو اس طرح محسوس ہوتا ہو کہ اس کو ایک تھوڑا سا لکھ کر دے دے, اور اگر مثال کے تو اس کے پاس رومال ہے اسلام بھائی کے پاس, تو لکھ کر دے دے کہ آپ پلیز گھٹنا اس رومال سے کور کر لیں, وہ عموماً سمجھدار سمجھ جائے, یہ بھی توقع ہوتی ہے. کیونکہ جو آیا ہے یہ آپ کے درس کے اندر ہے, کوئی نیکی کی دعوت سننے کے لیے آیا ہے, اور تو اگر ایسا کوئی آس پاس والا کوئی رومال دے دے کان میں, کہہ دے کہ یہ رومال لو, یا کوئی ایسی چادر دے دے, یا کوئی اس کو کہہ دے اس کو تھوڑا سا یوں کور کر لے, کاغذ سے کور کر لے, ایسی کوئی چپ چپا کر یا کوئی ایسی مصلحت کے ساتھ ترکیب بن سکتی ہے بنا.
اب اس کا یہی ہوگا کہ مسجد کا ادب کرو, مسجد میں نہیں ہوگا, یہ بھی گڑبڑ ہے نا. خالی مسجد کا تھوڑی مسئلہ ہے,
شرن مسئلہ ہے, مطلب یہ بھی مسئلہ ہے نا,
جگہ کا مسئلہ ہے, یہی مسئلہ ہے.
اس کو مسئلہ سمجھانا,
وہ سمجھے گا کہ مسجد ہے یار, مسجد ہے, ابھی چھپا لو بعد میں پھر کیا ہوتا ہے ہونے دو. یہ مسئلہ اس کو بتائے
اللہ اللہ,
یا ابھی آپ اس کو مطلقاً دے دیا مسجد کا نا کا دے دیا, اس کو ذرا چھپا لو
کور کر,
وہ تو صحیح ہے, لیکن اس کو بعد میں یہ کہ یہ ذہن بنا لے کہ یہ مسجد ہی میں منع, ایسا نہیں ہے, مسجد میں زیادہ منع ہے. جو گناہ باہر ہے گناہ مسجد میں بھی ہے, مسجد کی حرمت کی وجہ سے, اس کی عزت اور احترام کی وجہ سے گناہ اور سخت ہو جائے گا مسجد میں بندہ کرے گا. تو اب میرا تیرا مکان ہے, اس کی کوئی توہین کر دے تو کچھ نہیں ہوگا, زیادہ جائے گا ہمارا دل دکھے گا اور وہ گناہ ہوگا اس صورت میں, لیکن اگر مسجد کی توہین کرے گا تو کافر ہو جائے گا. یہ تو معظم دین ہی ہے, مسجد کا احترام عام گھروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے, بہت فرق ہے اس میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ,
مدنی مذاکرہ.